اسلام ہو جائے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف, اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ پاک نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے اور قرآن پاک کا فہم, قرآن پاک کا علم وہ ہمیں عطا فرمائے. جو کچھ قرآن پاک میں بیان ہوا, مولا کائنات مجھے آپ کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن باطل طریقوں سے, برے اعمال سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر منع کیا گیا, اللہ پاک ہم سب کو اس سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, اس پروگرام میں ہم بطور خاص ایک سورہ مبارکہ کا انتخاب کر کے اس سورہ مبارکہ کا پس منظر, اس کا کچھ تعارف یہ پیش کیا جاتا ہے. اور آج جس سورہ مبارکہ کا تعارف ہے اس کا نام ہے سورۃ بنی اسرائیل. ناظرین کرام, قرآن مجید فرقان حمید کی کئی سورتیں مکی سورتیں ہیں اور کئی سورتیں مدنی ہیں. تعداد میں مکی سورتیں یہ زیادہ ہیں, کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا اکثر حصہ یہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے قبل نازل ہوا. اور یہ ٹوٹل جو سورتیں ہیں جن کی تعداد 86 بیان کی گئی, 86 سورتیں بیان کی گئی, اور بقیہ 28 سورتیں یہ مدنی سورتیں ہیں. تو اس اعتبار سے کہ قرآن مجید کی اکثر سورہ مبارکہ وہ مکی ہیں, سورہ بنی اسرائیل جس کا آج تذکرہ ہم سنیں گے یہ بھی مکہ مکرمہ میں یعنی ہجرت سے قبل یہ نازل ہوئی. بعض علماء نے چند آیات مبارکہ کا استثنا کر کے بیان فرمایا کہ یہ مدنی ہیں یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی, لیکن اوورآل علامہ بزاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی جزمن یہ بیان کیا کہ یہ پوری کی پوری سورت یہ مکی سورت ہے اور ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس سورہ مبارکہ میں 12 رکوع ہیں اور 111 اس کی آیتیں ہیں. سورہ بنی اسرائیل کے متعدد نام ہیں, ایک تو نام یہی سورہ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل, اسرائیل کا جو معنی ہے وہ ہے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ, اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا لقب ہے. تو آل یعقوب ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. قرآن مجید کے اندر آپ بکثرت بنی اسرائیل کے واقعات پڑھیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں آ پائے اور آپ مصر کے حاکم بادشاہ بنے, تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے سارے گھر والوں کو انہوں نے یہاں پر بلا لیا تھا. تو یہ ٹوٹل جو افراد آئے تھے ان کی تعداد کو 72 اور اس کے قریب قریب یہ بیان کیا گیا کہ یہ اتنے افراد تھے جو آل یعقوب یہ مصر کے اندر آئے. اور پھر ایک وہ وقت تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو, تو اس وقت ان کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی یعنی بنی اسرائیل کی تعداد. تو بنی اسرائیل سے مراد آل یعقوب. حضرت یعقوب علیہ السلام پھر مصر میں آئے اور یہاں آپ رہے اور تا وصال آپ یہیں رہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ کے بعد وصال ہوا, وہ بھی یہیں رہے. اور یوں آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل, ان کی نسل اور یہ بنی اسرائیل یہ سارے اس طرح مصر کے اندر آباد رہے. بنی اسرائیل کے وہ احوال اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوئے کہ جن کی وجہ سے کئی کئی مراحل سے گزر کر, یعنی عروج بھی تھا پھر زوال بھی, اور اس کے اسباب بھی ہیں کہ کب عروج تو کیوں پھر زوال تو کیوں, ان چیزوں کو اسی سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا گیا. اور اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ بنی اسرائیل رکھا گیا. اس سورہ مبارکہ کو سورہ سبحان بھی کہا جاتا ہے. سبحان کا معنی پاک ہونا, اور یہ سبحان وہ کلمہ ہے کہ جو اللہ کی شیان شان ہے, اللہ کی شیان شان ہے. اس لیے ہمارے علماء نے یہ مسئلہ لکھا کہ سبحان کا بھی اطلاق وہ عام مخلوق میں غیر اللہ پہ نہیں ہو سکتا, یہ نام رکھنا بھی جائز نہیں، اسی لیے ہمارے علماء نے اسے بیان فرمایا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کو سبحان اس لیے کہا گیا کہ پارے کا آغاز ہی سبحان کے کلمے سے، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو یہ آغاز ہی سبحان سے ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کو سورہ اسراء بھی کہا گیا ہے۔ جی ہاں، اسراء کا مطلب سیر کروانا، سیر کرنا۔ اور چونکہ اسی پارے کے ابتدا میں، پہلی آیت میں ہی اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم سیر جسے معراج شریف کہا جاتا ہے، اس سفر کا ذکر فرمایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ یہ گئے، اور پھر مسجد اقصی سے آگے آسمانوں کی سیر، اور پھر آسمانوں سے آگے آپ کا یہ سفر رہا، یہاں تک کہ مکہ سے لا مکہ تک پہنچے۔ تو قرآن نے اسے بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ ہو السمیع البصیر۔ یہ سورہ مبارکہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک بستر پر نیند کے لیے نہیں جایا کرتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہ فرمانے۔ اللہ اکبر! یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں، یہ تلاوت پاک اور یہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت۔ ناظرین کرام، یہ سورہ مبارکہ تقریباً آدھے پارے سے کچھ زائد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہم دیکھیں، تلاوت کا شوق اور آپ کے معمولات کو دیکھیں، تو آپ ہر روز اللہ اکبر یہ تلاوت فرمایا کرتے تھے رات کے وقت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، کہتے ہیں فصاحت اور بلاغت میں انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہیں، اور ایک عرصہ ہو گیا میں نے انہیں زبانی یاد کر لیے، میں نے انہیں زبانی یاد کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ! اب مزید کچھ بڑھتے ہیں ناظرین کرام اس کے مضامین کی طرف۔ سورہ بنی اسرائیل چونکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ہجرت سے قبل نازل ہوئی، اور ہجرت سے قبل جو سورتیں نازل ہوئیں ان کے مرکزی مضامین وہ توحید پر، یعنی اللہ کے ایک ہونے کے حوالے سے یہ بیان اس میں، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، موت کا کوئی انکار نہیں کرتا لیکن مرنے کے بعد اٹھنے پر کفار کو اصل مسئلہ تھا، اس کے جوابات جگہ بجگہ دیے گئے۔ مسلمان اس عقیدے کے ساتھ وہ مرتا ہے اور موت پر یقین رکھتا ہے کہ جو وقت مقرر ہے مجھے موت اسی وقت میں آئے گی، اور اس سے نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا، اسی مقررہ وقت میں موت آنی ہے۔ اور پھر ساتھ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ مر کر بس مٹی کے اندر مکس نہیں ہو جانا، ختم ہمارا وجود نہیں ہوگا کہ ہم کوئی اب دوبارہ اٹھنا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ عالم برزخ اور پھر عالم برزخ کے بعد عالم قیامت، قیامت کو حشر ہوگا، معاد حشر یعنی اٹھایا جانا۔ تو اس اٹھائے جانے پر مسلمان کا یقین ہونا یہ لازمی ہے، اور الحمدللہ انہی عقائد پر مسلمان گامزن ہیں، اور یہی عقیدہ موت کا اور یہی عقیدہ اٹھائے جانے کا۔ پھر اٹھایا جانا، پھر قیامت کے دن اعمال نامے کے اعتبار سے ان کی جزا، جن پر انعامات ہیں یا سزا، یہ معاملات بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کو جو شبہات تھے ان شبہات کے جوابات، وہ بھی اسی پارے کے اندر، اسی سورہ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ پاک نے وہ جوابات بھی عطا فرمائے ہیں۔ تو توحید اور رسالت اور مرنے کے بعد اٹھنے، یہ سارے معاملات کے ساتھ ساتھ اس پارے کے، اس سورہ کا مرکزی ایک مضمون وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر معراج ہے۔ بنی اسرائیل کی سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں ہی اللہ پاک نے وہ ذکر معراج فرمایا ہے، اور اس معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی، یہ معراج سورہ بنی اسرائیل کے اندر واضح طور پر نص قطعی کے اندر یہ اللہ پاک نے اسے بیان فرمایا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر ایک بنیادی معاملات پر مشتمل چند آیات مبارکہ ایک ساتھ انہیں بیان فرمایا، جس میں والدین، والدین کی بزرگی، والدین کا احترام، والدین کی خدمت، بڑھاپے میں پہنچے تو اب والدین کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے، پھر اسی طریقے سے اسراف، فضول خرچی، ان کی ممانعت بیان فرمائی، میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، تنگ دستی کی خوف سے اپنی اولادوں کو قتل کرنے کی مذمت اور ممانعت کو بیان کیا گیا، اور اسی پارے اور اسی سورہ مبارکہ کے اندر بدکاری اور یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھانے کی ممانعت، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی مذمت اور ممانعت، اور زمین پر اترا کر چلنے والوں کی مذمت اور ممانعت، یعنی کچھ چیزیں وہ کہ جن پر عمل کرنے کا حکم دیا اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن سے بچنے کا حکم دیا، اور وہ بھی سورہ بنی اسرائیل میں ہی انہیں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا، فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو اور سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اور وہ مردود ہو گیا، اور وہ مردود ہوا، ددکارا گیا، بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ تو اس واقعے کو بھی قرآن پاک کے اندر مختلف جگہوں پر ذکر ہوا، پہلے پارے میں بھی ذکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس 15ویں پارے کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ بڑھتے ہیں ناظرین کرام سورہ بنی اسرائیل کی آیات مبارکہ کی طرف اور ان مضامین کی طرف، اور سب سے پہلا ہی مضمون سبحان اللہ۔ یہ سورہ مبارکہ کا آغاز ہی لفظ سبحان سے ہے، سبحان پاک ہے وہ ذات، سبحان اللہ۔ آپ کتنی تسبیحات آپ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بلکہ ایک حدیث پاک میں سبحان اللہ وبحمدہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ جس نے پڑھا سبحان اللہ وبحمدہ، فرمایا اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر! تو یہ اس سے مراد صغیرہ گناہ، اور وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کا، اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگا دیا جاتا ہے، جنت میں ایک درخت اگا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ ارشاد فرمائیے کون سا کلام اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا وہ کلام جسے اللہ نے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا، اور وہ یہ ہے، سبحان ربی وبحمدہ، سبحان ربی وبحمدہ۔ تو یہ ناظرین کرام ایسے خوبصورت کلمات ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک میں بھی جو دو کلمات کو کہا گیا کہ دو کلمات ہیں کہ جو خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان للرحمن، کہ وہ دو کلمات ایسے ہیں کہ جو زبان پر بڑے ہی آرام سے ادا ہو جاتے ہیں، میزان عمل میں بہت وزنی ہوں گے اور اللہ کو ہی بڑے پسند ہو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ اپنی زبان پر یہ کلمات آپ جاری رکھیے، اور کم از کم سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ ایک دن میں ضرور پڑھ لیا جائے، انشاءاللہ اس سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور اس سبحان کا معنی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک، ہر عیب اور نقص سے پاک اللہ رب العالمین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ پڑھتے رہا کریں۔ آگے بڑھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے مضمون کی طرف، اور بڑے خوبصورت مضمون، عاشقان رسول بلکہ ہر مومن جب بھی انہیں پڑھتا ہے اور یہ سنتا ہے، اور حضور علیہ السلام کا ذکر معراج ہوتا ہے جسے قرآن نے بیان فرما دیا۔ آپ اگر کہیں دنیا کے اندر بھی کوئی سفر اختیار کرنا ہو تو ہمارے سفر کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، کون جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس لیے جا رہا ہے، کب جانا ہے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے شیڈول باقاعدہ طے ہوتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں، حضور علیہ السلام کا سفر معراج ہے تو یہ شیڈول اور یہ کہاں جانا ہے کب جانا ہے، یہ شیڈول کہاں گئے کب گئے، کہاں سے کہاں تک جانا ہے، مقصد کیا ہے، قرآن میں خود اللہ نے بیان فرمایا۔ دنیا داروں کے سفر نامے ان کے وزیر، ان کے مشیر وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، صحافی لکھ رہے ہوتے ہیں، مگر سبحان اللہ بلا تشبیہ عرض کہ حضور کا سفر معراج جو ہے وہ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا، اور یہ حصہ خاص قرآن میں نص قطعی کے ساتھ بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور سیر کس نے کرائی، سبحان اللہ اسرا، یعنی پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے، آپ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو یہ دیکھی اور سمجھیے کہ وہ معراج ہوئی ہے، لیکن کروائی جس رب نے ہے وہ بڑی شانوں والا ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ ارشاد فرمایا، پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک۔ الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت کو رکھا ہے، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں انہیں اپنی نشانیاں۔ انہو ہو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ ناظرین کرام، نبوت کے 12ویں سال یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اور اس کے 12ویں سال جب آپ کی عمر مبارک 52 سال تھی، فرمایا گیا کہ اس وقت یہ معراج ہوئی، اور مہینے کون سے اس بارے میں مختلف اقوال ہے، لیکن زیادہ صحیح اور زیادہ اصح جسے فرمایا گیا وہ رجب شریف کا، اور اس میں بھی 27 رجب المرجب اس کی تاریخ کو بیان کیا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی، اور اس معراج کے حوالے سے عقیدہ معراج وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مکہ مکرمہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر اختیار کیا، مسجد اقصی میں آپ نے انبیاء اکرام کی امامت کی ہے، پھر آپ نے وہاں سے آگے جو سفر اختیار کیا آسمانوں کا، پھر ہر آسمان پر ایک نبی سے ملاقات ہوئی، پھر آپ سدرۃ المنتہی جہاں جبریل امین بھی ان کی بھی انتہا ہے، مقام ہے، اور وہ ٹھہر جاتے میرے حضور، اس سے بھی آگے چلے، سبحان اللہ، پھر مکہ سے لا مکہ، اور یہ سارا کچھ جسم مبارک کے ساتھ ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی روحانی نہیں، یہ کوئی خواب کا معاملہ نہیں، بلکہ اصح اقوال کے مطابق جس پر صحابہ کرام علیہ مردوان کی آرا ہیں، صحابہ کرام نے اسے بیان کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ اس معراج شریف کو مانتے تھے۔ اور یہ جو پہلا حصہ معراج کا یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ نص قطعی قرآن مجید فرقان حمید سے یہ ثابت ہے۔ علماء نے لکھا، اس کا بھی انکار کوئی کرتا ہے تو وہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کا انکار کر رہا ہے، تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو چیزیں آگے بیان کی گئی ہیں، تو فرمایا ان کے اندر آسمانوں کی سیر، منازل قرب میں پہنچنا، یہ کہا گیا کہ یہ اتنی کثرت سے احادیث کے اندر ہے کہ مشہور حدیثیں، اور جن کی حد جو ہے وہ جو تواتر کی حد تک پہنچ چکی ہے، اور اس کا انکار کرنے والا وہ گمراہ کہلاتا ہے، وہ گمراہ کہلاتا ہے۔ اور اس حوالے سے بھی ہمارے علماء نے یہ بیان کیا کہ یہاں آیت مبارکہ میں سبحان الذی اسرا بعبدہ فرمایا گیا، اپنے خاص بندے کو لے گئے، عبد کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی روح کو، یہ نہیں فرمایا گیا، رات کے تھوڑے سے حصے میں کہا گیا کہ سیر کرائی، یہ نہیں کہا گیا کہ نیند میں کروائی۔ اگر یہ نیند کا معاملہ ہوتا یا روحانی معاملہ ہوتا تو ناظرین کرام پھر تو کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں تھی، حالانکہ کفار نے اتنا شور مچایا۔ اگر آج بھی کوئی آدمی آپ میں سے، ہم میں سے اٹھ کر کسی کو بھی کہے کہ میں رات کو سویا اور میں رات کو کہاں سے کہاں پہنچا، پھر میں واپسی آ گیا، تو اس سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ ایک رات میں آپ نے یہ سارا کچھ کیسے کر لیا، یعنی نیند میں، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ نیند میں آدمی کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی کہے روحانی طور پر یہ معاملہ تھا تو اس سے بھی کوئی اتنے بحث نہیں کرے گا، لیکن سوالات کب اٹھیں گے جب کوئی کہے گا کہ میں اپنے جسم، اپنے وجود کے ساتھ گیا، تو اب وہ بحث کرے گا، اعتراض کرے گا۔ لیکن ایمان والوں کی شان، سبحان اللہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب خبر پہنچی اور ابو جہل نے کہا کہ یہ تو مجھے بڑا ایک اچھا فارمولہ مل گیا کہ لوگوں کو ورگلا لوں گا، بدزن کر لوں گا، کہ دیکھو یہ دعویٰ کر رہے ہیں رات کے اتنے حصے میں پہنچ گئے، تو میں اس سے لوگوں کو بزن کروں گا. لیکن جب یہی خبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہا کس نے ہے, پہلے یہ کہا کہ یہ کہا کس نے, تو کہا کہ تمہاری دوست کہہ رہے ہیں, تمہاری نبی کہہ رہے ہیں, کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر میں تصدیق کرتا ہوں, پھر میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سچ ہی فرما رہے ہیں, ان کے زبان سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں نکلی جو خلاف واقع ہو, جسے جھوٹ کہا جائے, وہ سچ ہی فرماتے. اور یہ تصدیق انہوں نے کی اور ان کو مرتبہ صدیقیت کا مل گیا اور لقب صدیق اکبر پا گئے. سبحان اللہ. مسجد اقصی, یہ جسے قبلہ اول کہا جاتا ہے, اس کی بھی سیر کروائی, کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام ان کے سامنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو ایک ظاہر کرنا اور وہ حضور کی امامت میں نماز پڑھ لیں, انہیں بھی یہ شرف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کر گئے اور پھر آپ نے وہاں نماز پڑھائی اور انبیاء کرام نے آپ کے پیچھے نماز کو ادا کیا. اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں, نماز اقصی میں تھا یہی سر, عیاہ مانا اول آخر, کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر, جو سلطنت آگے کر گئے تھے, جو سلطنت آگے کر گئے تھے. مسجد اقصی کی ایک فضیلت کو بیان کیا گیا اور شان کو بیان کیا گیا, الذی بارکنا حولہ, اس کے ارد گرد ہم نے برکت کو رکھا ہے. تو کیا اس کے ارد گرد برکت تھی؟ فرمایا گیا مسجد اقصی ہر اعتبار سے برکت ہی برکت, کیونکہ یہ انبیاء کی جگہ تھی, وحی کے اترنے کا مقام ہے, اس لیے بھی برکت. اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کے ارد گرد وہاں پر انبیاء کرام کے مزارات ہیں. جی ہاں, نبیوں کے مزارات ہیں, اور نبیوں کے جہاں مزار ہوتے ہیں وہ جگہیں برکتوں والی بن جاتی ہے, وہ خیر و برکات والی بن جاتی ہے. الذی بارکنا حولہ, فرمایا کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکت کو رکھا ہے. جی ناظرین کرام, سورہ بنی اسرائیل کا کچھ خلاصہ اور اس کی پہلی آیت مبارکہ پر آج کا یہ درس رہا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر معراج. تو یقیناً سبحان اللہ, ہم معراج کا ہی تحفہ وہ مومنین کے لیے نماز ہے. اپنے دلوں کو نماز سے لگا لیجئے, نماز کے ساتھ ایسا پیار, اور نماز کو جیسا حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کا ویسے ادا کریں. گویا کہ نماز بھی مومن پڑھ کر اس میں بھی ایک طرح کا ذکر معراج کرتا ہے, تصور ایک آتا ہے کہ یہ معراج کا ہی تحفہ نماز ہے. اور خاص وہ جو تشہد کے کلمات ہیں, یہ وہی یادیں ہیں کہ جو اللہ پاک نے اپنے نبی سے جو کلام کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو جواب ارشاد فرمایا, فرشتے نے جو صدا بلند کی, اور وہی ایک ہماری اتحیات تشہد کا حصہ بنا دیا گیا. تو گویا کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ذکر معراج ہوتا ہے, اور ویسے بھی نماز مومن کی معراج ہے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کا نور عطا فرمائے, اور جو کچھ سیکھا سمجھا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ بنی اسرائیل میں بہت سے ایسے مضامین ہیں, انشاءاللہ آئندہ پروگرام کے اندر کچھ باتیں سورہ بنی اسرائیل سے مزید عرض کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یہی ہے آرزو تعلیم.